الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جو معراج کرائی گئی اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ دو مقامات پر تذکرہ موجود ہے، جس میں سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے ابتدائی حصے کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر کچھ باتیں سماعت کی تھیں، اور رات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی اس کی ہم نے حکمتیں سنی تھیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا وقت بھی بیان فرمایا کہ کس وقت معراج کروائی، یعنی رات کے حصے میں معراج کروائی، اور ساتھ ہی ساتھ مقام بھی ارشاد فرمایا کہ کہاں سے معراج کروانا شروع کی۔ تو مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئی، وہ مسجد اقصا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ اپنے اس خاص بندے کو ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مسجد حرام، اس سے مراد بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد پورا حرم ہے، سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس مقام پر خاص کعبہ معظمہ مراد ہے، ورنہ اس کے علاوہ جہاں قرآن پاک میں مسجد حرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد حرم کا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرم قرار دیا ہے، یہ حصہ مسجد حرام سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس مقام سے معراج شروع کروائی گئی، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد حرام کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے مراد حرم ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، وہیں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو چھت تھی اس کو پھاڑ کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ حطیم کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ تو مختلف علماء کے اس کے اندر روایتوں کے حساب سے اقوال موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل ہم آگے جب معراج کا واقعہ تفصیل بیان کریں گے تو وہاں پر سنیں گے۔ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصا تک لے جایا گیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے حصے کے اندر یعنی سورہ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا تذکرہ اور وہاں کے بعض واقعات، بعض باتیں وہاں کی ذکر کی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم کے صحیح حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کے واقعات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں پر فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اولاً مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف کیوں لے جایا گیا، ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف کیوں نہ لے جایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ تک لے جانے کی تھیں۔ تو اس حوالے سے کئی حکمتیں، کئی باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اولاً تو یہ جان لے کہ مسجد اقصا سے مراد مسجد بیت المقدس ہے. اقصا کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ، وہ چیز جو کچھ بہت دور ہو، دور کے مقام کو بولتے ہیں اقصا. تو مسجد اقصا کو مسجد اقصا کہنے کی وجہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور مسجد تھی، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصا کہا جاتا تھا. اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی، اور اس میں نماز پڑھنے کے ثواب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر قائم کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت داود علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بنانا شروع کیا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدس کے اندر یہ مسجد اقصا مکمل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ معراج ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو تاریخ انسانی کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر حصے میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد اقصا، پھر مسجد اقصا سے ساتوں آسمانوں کی، جنت کی، عرش الہی کی تمام چیزوں کی سیر کروائی، ان کو زیارت کروائی، حتیٰ کہ لا مکان میں اپنی بھی زیارت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا. تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس آ کر، چونکہ اس معجزے کا اعلان کرنا تھا، یہ واقعہ بیان کرنا تھا، تو کفار جو ہما وقت اس بات کی تاک میں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی موقع ملے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے. اس لیے علماء نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی. حافظ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بہجۃ النفوس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار نے چونکہ آسمان تو دیکھے نہیں تھے، آسمانوں پر تو کوئی گیا نہیں، نہ آسمانوں کے حالات ان کو معلوم تھے، تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں پر لے جایا جاتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے واقعات یہاں آ کر بیان کرتے تو کفار کو جھٹلانے کا موقع ملتا اور ان کو اس کی جانچ پڑتال کا کوئی طریقہ معلوم ہی نہ ہوتا. ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آسمانوں کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں اس کی وہ جانچ پڑتال کریں، کیسے اس کے بارے میں جانچیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد اقصا کی سیر کروائی. تو کفار اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مسجد اقصا کا حدود اربع کیا ہے، کیسا اس کا نقشہ ہے، کیا کیا وہاں پر چیزیں موجود ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد اقصا نہیں گئے. اب ان کے لیے اس بات کی جانچ بالکل آسان تھی کہ وہ بآسانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تو وہ لے سکتے تھے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس جانچ کے اندر بالکل پورے اترتے اور جیسے اترے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل جو ان کے سوالات تھے اس کے مطابق ان کو جوابات دیے تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آئے. اس سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، حجت پوری ہو گئی کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصا کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے اور صحیح بتا رہے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد اقصا گئے نہیں، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے تصدیق نہ کی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے. اس سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، حجت پوری ہو گئی. تو ایک حکمت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ مسجد اقصا اس لیے لے جایا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے معجزے پر دلیل بھی ان کو پیش کر سکیں، اپنی بات کے اوپر ان کو دلیل بھی پیش کر سکیں، اپنے بیان کے اوپر ان کو دلیل بھی پیش کر سکیں، جس سے اگر وہ مطمئن ہونا چاہیں تو مطمئن ہو جائیں. ایک وجہ یہ علماء کرام نے بیان کی ہے. دوسری وجہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان کی ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصا، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے تقریباً 16 یا 17 ماہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ میں آ کر نماز ادا کرتے رہے. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے. قبلہ اول اس حساب سے کہا جاتا ہے اس کو کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ورنہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ کعبۃ اللہ ہی رہا ہے، کیونکہ پہلے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر 16 یا بعض روایتوں کے مطابق 17 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کو قبلہ قرار دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا تاکہ آپ اس قبلے کی بھی زیارت کر لیں، اس قبلے کو بھی دیکھ لیں کہ جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، تاکہ قبلہ اول کو بھی دیکھنے کا موقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل جائے، بیت المقدس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ تیسری وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی طور پر وہ تمام کی تمام فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوتی رہی ہیں۔ تو بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصی کا ارد گرد کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے، غالب انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سر زمین کی طرف ہجرت کی ہے، یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام جاتے رہے ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تشریف لے جائیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں لے جایا گیا تاکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس زمین پر آنے کی جو فضیلت حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ ایک اور وجہ اور حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ معراج کے واقعے کے اندر بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہماری آخرت کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو آخرت کے اندر معاملات پیش آئیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، جیسے جنت کے معاملات، دوزخ کے معاملات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت، یہ بہت ساری چیزیں قیامت کے دن پیش آنی ہیں، اور جو میدان محشر برپا ہوگا وہ سرزمین بیت المقدس میں، یعنی سرزمین شام، اس میں میدان محشر منعقد ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ بیت المقدس اب تو فلسطین کے علاقے کے اندر آتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ تمام کا تمام ملک شام کے اندر حصہ آتا تھا، بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا ملک شام، جس کے اندر یہ فلسطین اور دیگر کئی علاقے شامل تھے۔ تو سرزمین شام جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میدان محشر منعقد ہوگا، اور اسی میں یہ بیت المقدس بھی شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے وہاں پر لے جایا گیا کہ جس طرح دیگر مقامات، دیگر معاملات جو قیامت کے آپ کو دکھائے جانے ہیں، جو مناسبت والے مقامات دکھائے جانے ہیں، باتیں دکھائی جانی ہیں، تو یہ جگہ بھی آپ کو دکھا دی جائے کہ جہاں پر میدان محشر برپا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں، بڑی پیاری پیاری باتیں اس حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر اسی حوالے سے آگے گفتگو کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت، محبت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
عرب کے مہمان